अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को पेश आने वाले सानहे के मुतासरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ लाहौर में मुजाहरा किया है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मंसूबे पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके नतीजे में दोतरफा तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में देरपा तआवुन और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को मजबूत किया जाएगा। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कबायली नौजवान नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेश हो गए हैं। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत जालम खलीलजाद ने गुज़श्ता रोज़ वाशिंगटन में अपने रूसी और चीनी हम मनसबों से मुलाकात में अफगान अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल किया है। अक़वामे मुत्तहिदा ने पीर के रोज तस्दीक की है कि शिमाली अफगानिस्तान में हालिया अमरीकी फौजी फजाई हमले में कम अज कम 13 शहरी हलाक हुए हैं, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं। और अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान के सूबे कुंदुस में जुमे को एक फौजी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वालों में 2 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के बारे में स्पेशल कौंसल रॉबर्ट मलर की तैयार करदा खुफिया रिपोर्ट का खुलासा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सदर ट्रंप से कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ है, ताहम उन्हें बरी उज़िमा भी करार नहीं दिया जा सकता। और न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा ऑर्डर्न ने क्राइस्ट चर्च की मस्जिद पर होने वाले हमले की आला सतह पर तहकीकत के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को पेश आने वाले सानहे के मुतासरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ लाहौर में मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए समझौता एक्सप्रेस का मुकदमा आलमी अदालत में लड़े। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत जलम खलीलजाद ने गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में अपने रूसी और चीनी हम मनसब से मुलाकात में अफगान अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल किया है। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि इस मुलाकात का मकसद अमरीका और तालिबान के गुज़श्ता माह कतर में होने वाली बातचीत से मुतालिक रूस और चीन को एतमाद में लेना है। कतर मुज़ाकरात में अमरीका और तालिबान के दरमियान बाज़ उमूर पर इत्तेफाक राय हो गया है, ताहम अभी तक अफगानिस्तान में आर्जी जंग बंदी और तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान बातचीत के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा ने पीर के रोज़ तस्दीक की है कि शिमाली अफगानिस्तान में हालिया अमरीकी फौजी फजाई हमले में कम अज कम 13 शहरी हलाक हुए हैं, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं। ये मौलिक हमला हफ्ते के सुबह शोरिश जदा कुंदुज सूबे के दारुल हुकूमत के नज़दीक हुआ, जहां अफगान और अमरीकी फोर्सेज तालिबान बागियों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन कर रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के अफगानिस्तान में मुआविन मिशन ने इन हलाकतों का ऐलान किया और हादसे की इब्तदाई तहकीकत से भी आगाह किया। मिशन ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इब्तदाई हकायक से पता चला है कि हमले में हलाक होने वाले 10 बच्चे उसी एक खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो लड़ाई के बायस बेघर हो गए हैं। यूनेमा ने फरीकैन पर जोर दिया है कि वह अपने तौर पर हादसे की तहकीकत करवाएं और शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए हिफाजती इकदाम करें। उधर अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान के सूबे कुंदुस में जुमे को एक फौजी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वालों में 2 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। अमरीका के महकमे दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि कुंदुस में ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले 2 फौजियों की शनाख्त जोसेफ लोलई और वेल्डी लिंसे के नाम से हुई है। بیان میں کہا گیا ہے کہ جوزف کی عمر 29 سال تھی جبکہ ویلڈی لن سے 33 سال کے تھے۔ سن 2016 کے امریکی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی تیار کردہ خفیہ رپورٹ کا خلاصہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ہے، تاہم انہیں بری الذمہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسپیشل کونسل رابرٹ ملر نے اپنی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران روس کے ساتھ کسی ساز باز کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا ہے۔ اٹارنی جنرل ولیم بر نے یہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے سلسلے میں کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کیا گیا، تاہم رپورٹ میں نہ تو انہیں قصور وار قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں مکمل طور پر بری الذمہ قرار دیا گیا ہے۔ ملر نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس بات کا فیصلہ وہ اٹارنی جنرل ولیم بر پر چھوڑ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس بارے میں کوئی جرم کیا ہے یا نہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے کرائسٹ چرچ کی مساجد پر ہونے والے حملے کی اعلی سطح پر تحقیقات کے لیے رائل کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک ہفتے قبل کرائسٹ چرچ کی دو مختلف مساجد پر حملے کے نتیجے میں 50 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جیسنڈا آرڈن کا کہنا ہے کہ رائل کمیشن سنگین ترین واقعے کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے اور کرائسٹ چرچ حملہ بھی سنگین ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے فوراً بعد وطن واپس جا رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر راکٹ حملے کے رد عمل میں انہوں نے اپنا دورہ مختصر کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک عشائیے میں شرکت کرنا تھی اور امریکی اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی سے خطاب کرنا تھا، جو یہودی ریاست کے لیے لابنگ کرنے والا سب سے بڑا امریکی گروپ ہے۔ تل ابیب کے شمال مشرق میں ایک گھر پر راکٹ حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے عسکریت پسند گروپ حماس پر حملے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ وہ جواب میں غزہ کی سرحد پر تازہ فوجی دستے بھیج رہا ہے۔ امریکی حمایت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز اتوار کو دیر گئے تک داعش کے قبضے والے ان آخری علاقوں کو صاف کرنے کی کاروائیاں کر رہی تھیں جہاں انہوں نے ایک روز پہلے خود ساختہ خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ شامی فوجیں اور امریکی حمایت والا اتحاد بچے کچھے جنگجوؤں کو تلاش کر رہے ہیں اور داعش کے ہتھیاروں کے ذخیروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ شمال مشرقی شامی قصبے باغوز میں ان علاقوں پر کئی راتوں سے مسلسل بمباری ہوتی رہی ہے جو داعش کے قبضے والے آخری علاقے تھے۔ تباہی سے بچ جانے والی ایک عمارت پر ایس ڈی ایف نے اپنا جھنڈا لہرا دیا اور اس خلافت کے خاتمے کا جشن منایا جس نے اپنے دور حکمرانی میں دہشت گردی اور قتل عام کا بازار گرم کیا۔ تھائی لینڈ کے عہدیداروں نے اتوار کو دیر گئے جاری ہونے والے ابتدائی انتخابی نتائج میں بتایا ہے کہ 93% ووٹوں کی گنتی کے بعد ظاہر ہوا ہے کہ فوجی پشت پناہی والی پھالنگ پرچارت پارٹی 7.6 ملین ووٹوں سے جیت رہی تھی، لیکن وہ پارلیمنٹ میں اکثریت سے تھوڑا پیچھے ہے۔ دوسرے نمبر پر سابق وزیراعظم تھاکسن شناوت کی پھیو تھائی پارٹی ہے جس نے 7.1 ملین ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تھائی باشندوں نے پیر کو انتخابی نتائج کا انتظار کیا، جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ جمہوریت کی طرف ایک واپسی ہے، لیکن ان پر بڑے پیمانے پر تنقید ہو رہی ہے کہ وزیراعظم پرایوت چن اوچا کے تیار کردہ طریقہ کار پر، جن کا مقصد فوج کا اقتدار پر مضبوط قبضہ تھا، یہ الیکشن کروائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس کو پیش آنے والے سانحے کے متاثرین نے بھارتی حکومت کے خلاف لاہور میں مظاہرہ کیا ہے، اس کی رپورٹ دے رہے ہیں ضیاء الرحمان۔
سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین انصاف کے حصول کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں اکٹھے ہوئے۔ پاکستان کے صنعتی شہر فیصل آباد کی رہائشی رخسانہ اختر نے پیر کی دوپہر لاہور کی شاہراہ قائد اعظم پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پاکستانی حکومت سمجھوتا ایکسپریس کا کیس عالمی عدالت میں اٹھائے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے رخسانہ اختر کی آواز بھر آئی اور کہا کہ جس دن بھارتی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزمان کو بری کر دیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر دوبارہ چلنے لگے جس رات اس نے اپنے بچوں کو جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ رخسانہ اختر نے کہا کہ وہ اپنے شوہر، 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ سمجھوتا ایکسپریس پر پاکستان آ رہی تھی کہ بھارتی علاقے پانی پت کے قریب ریل گاڑی میں اچانک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔
ہم تو انسان کی توقع رکھتے تھے کہ انصاف ہوئے گا، وہ انصاف آئے، دوبارہ وہی دن آ گیا۔ جس دن قیامت آئی تھی ہمارے اوپر، دنیا کے تو جنگ لگتی، ہمارے اسی دن جنگ لگ کے قیامت ہوئی تھی۔ ہمارے بچوں بچے اندر ہی ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ جس نے فیصلہ کرا اسے نہیں پتا، میری بھی اولاد ہے، میں صحیح فیصلہ کروں۔
احتجاجی مظاہرے میں شریک لاہور کی رہائشی مسرت امین نے بھارتی عدالت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مسرت امین نے بتایا کہ اس کی خالہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں رہتی تھی، جنہیں ملنے کے لیے اس کی 71 سالہ والدہ اور اس کا 24 سالہ بیٹا بھارت گئے تھے، جبکہ پاکستان واپسی پر دونوں سمجھوتا ایکسپریس کی نظر ہو گئے۔
انڈیا نے انصاف نہیں دیا، ہم اس لیے پاکستان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں عالمی عدالت تک لیا جائے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔
مظاہرے میں سرگودا کے نواحی گاؤں کا رہائشی مبشر حسن اپنے بھائی محمد عرفان کی تصویر تھامے شریک ہوا۔ مبشر حسن کے مطابق اس کا بھائی محمد عرفان بھارتی پنجاب کے ضلع امرتسر میں قید ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مبشر حسن نے بتایا کہ اس کا بھائی سافٹ ویئر انجینئر ہے جو کمپیوٹر کے پرزوں کی خریداری کے لیے بھارت گیا تھا۔ مبشر حسن نے بھارتی حکومت پر الزام لگایا کہ اس کے بھائی کو طبی امداد کے بعد بھارتی سیکورٹی اداروں نے پانی پت کے سول ہسپتال سے غائب کر دیا۔
147 مسافر لاپتہ کر دیے گئے جن میں میرا بھائی محمد عرفان بھی شامل تھا۔ پانی پت کے سول اسپتال سے محمد عرفان کو غائب کر دیا گیا اور اب ہم نے اس کی رہائی اور ملاقات کے لیے، واپسی کے لیے انڈیا کے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا ہوا ہے۔
سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج میں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک ہوئے، جنہوں نے سمجھوتا ایکسپریس سے متعلق بھارتی حکومت کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے اس معاملے کو عالمی عدالت میں اٹھائے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے پاکستانی شہر لاہور کے درمیان چلنے والی مسافر ریل گاڑی کو بھارتی علاقے پانی پت کے قریب شر پسندوں نے 18 فروری 2007 میں نظر آتش کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 48 پاکستانیوں سمیت 68 مسافر جاں بحق اور 140 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی عدالت کی جانب سے رواں ماہ سمجھوتا ایکسپریس سے متعلق سنائے جانے والے فیصلے میں تمام ملزمان کو ثبوت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس فیصلے سے انصاف کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور۔
اور سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے میں ملوث تمام ملزموں کو بری کیے جانے پر نئی دہلی میں بعض حلقے سوال اٹھا رہے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ہریانہ میں پنچکولہ کی خصوصی NIA عدالت کی جانب سے سمجھوتا ایکسپریس دھماکہ معاملے میں تمام چاروں ملزموں کو الزامات سے بری کر دیے جانے کے بعد دہشت گردی کے تعلق سے حکومت کے مبینہ سخت موقف کو شکوک و شبہات کی نظروں سے دیکھا جانے لگا ہے اور یہ سوال پوچھا جانے لگا ہے کہ کیا حکومت الگ الگ دہشت گردی کے تعلق سے الگ الگ موقف رکھتی ہے۔ خیال ہے کہ جس روز سمجھوتا کیس کے ملزموں کو رہا کیا گیا، اسی روز گودھرا ٹرین حادثہ معاملے میں ایک ملزم 64 سالہ یعقوب پاتلیا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سے قبل اس کے 2 بھائیوں کو بھی سزا سنائی جا چکی ہے۔ پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس فیصلے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا. اس الزام پر کہ بھارتی حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہے الگ الگ رائے ظاہر کی گئی ہیں. ایک تجزیہ کار اجے کمار اس الزام کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں عدالتی کارروائی کے بعد سزا سنائی جاتی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت نے یہاں ہونے والی وارداتوں کے بارے میں ملزموں کی فہرست اور شواہد پاکستان کو پیش کیے مگر ان کی روشنی میں ایک بھی دہشت گرد کو عدالت سے سزا نہیں ملی. یاد رہے کہ اس بارے میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بھارت نے جو شواہد پیش کیے وہ کمزور تھے اور عدالت میں نہیں ٹھہر سکے. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے آپریشن میں متعدد دہشت گردوں کو سزا سنائی گئی ہے. اجے کمار سمجھوتا ایکسپریس فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں,
ہندوستان کی عدالت میں پورا مقدمہ چلا, بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا اور وہاں کے لوگ بھارت کے ہائی کورٹ میں اور پھر انتتا سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے.
جبکہ دہلی یونیورسٹی میں استاد اور سینئر تجزیہ کار پروفیسر اپوروانند کے خیال میں موجودہ حکومت دہشت گردی کے تعلق سے ہی سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ حملہ کیس میں صرف افضل گرو کو پھانسی ہوئی. اس کیس کی پارلیمانی کمیٹی کا جانچ کا مطالبہ کیا جاتا رہا مگر حکومت نے اسے تسلیم نہیں کیا, لہٰذا یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ پارلیمنٹ پر کس نے حملہ کیا تھا. ان کے مطابق سمجھوتا ایکسپریس میں پاکستانیوں اور پاکستان جانے والے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر دھماکہ کیا گیا, لیکن اب این آئی اے کو اسے آگے بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے.
سرکار نے یہ صاف کیا ہے کہ وہ آگے اسے لے جانے میں دلچسپی نہیں رکھتی.
اپوروانند نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام کو ایک مذاق قرار دیا.
ہندوستان سرکار کا بار بار یہ کہنا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے اس لیے مذاق معلوم پڑتا ہے کہ وہ سرکار خود پناہ دے رہی ہے دہشت گردوں کو.
متعدد سیاستدانوں نے بھی سمجھوتا فیصلے کی مذمت کی ہے جن میں سینئر کانگریس رہنما کپل سبل اور ایم آئی ایم رہنما اسد الدین اویسی شامل ہیں. بعض اخبارات نے اداریے لکھ کر فیصلے پر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. بھارتی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں اپنے روسی اور چینی ہم منصبوں سے ملاقات میں افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل.
امریکہ, چین اور روس کے سفارتکاروں کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب گزشتہ ماہ قطر میں ہونے والی بات چیت کے دوران امریکہ اور طالبان نے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء اور مستقبل میں افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے سے متعلق سمجھوتے کا مسودہ طے کیا. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان اس حوالے سے باضابطہ سمجھوتا کب عمل میں آئے گا. افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی طاہر خان نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شاید امریکہ اور طالبان کے درمیان حتمی سمجھوتا طے پانے کی راہ میں کچھ مشکلات حائل ہو سکتی ہیں.
اب امریکہ اور طالبان دونوں تو پیش رفت کا وہ کہہ رہے ہیں جو لاسٹ جو سیشن ہوا تھا, لیکن فارمل باضابطہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل مشکلات ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے امریکہ اور روس اور چین کے نمائندوں کے ساتھ, یہ اس لیے اہم ہے کہ جو مشکلات ہیں شاید اس مشکلات کے حل کرنے میں جو اگر ٹیکنیکل کوئی ایشوز ہے, کوئی دیگر ایشوز ہے, ایک تو وہ کہ امریکہ اور چین اور روس کا ایک رول اس میں, شاید امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی رول ہو.
امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ 6 ماہ سے جاری بات چیت کے دوران اگرچہ بعض امور پر اتفاق رائے کو اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے, تاہم امریکہ کی کوشش کے باوجود بھی طالبان ابھی تک افغان حکومت سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے روس اور چین کا کردار اہم ہو سکتا ہے.
روس اور چین کا طالبان کے ساتھ اس وقت ان کے بڑے مضبوط رابطے بھی ہیں, ایک اعتماد کا رشتہ بھی ہے. تو میرے خیال میں وہ اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ بھی امریکہ کو سوٹ کرے گا کہ روس اور چین کی وہ مدد حاصل کریں طالبان پہ انفلوئنس کے لیے, کیونکہ ایک اور چیلنج جو ابھی ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ نہیں ہو رہے, کابل کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ رہے, اور یہ سب کا ایک وعدہ بھی ہے, چین کی بھی پالیسی ہے, روس کی بھی پالیسی ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی یہ اہم ہے.
دوسری طرف اقوام متحدہ نے پیر کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے شمالی علاقے میں بین الاقوامی فورسز کی فضائی کارروائی کے دوران 13 شہری ہلاک ہو گئے تھے جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ فضائی کارروائی ہفتے کے روز قندوز صوبے کے دارالحکومت میں ہوئی جہاں امریکی اور افغان افواج طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے فضائی کارروائی کے دوران ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مشن کا کہنا ہے کہ وہ فضائی حملوں کے وقت ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں دیگر ذرائع سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مشن کا کہنا تھا کہ یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ مرنے والے شہریوں میں 10 چھوٹے بچے بھی شامل تھے جو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں ملک کے دیگر علاقوں میں جاری جنگ کے باعث نقل مکانی کرنی پڑی۔ اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے ورثا کو معاوضہ بھی ادا کیا جائے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ کے علاقے ڈھرکی کی پولیس نے دو بہنوں کے مبینہ اغوا کے الزام میں پنجاب پولیس کی مدد سے مزید 3 افراد کو حراست میں لیا ہے، اور رحیم یار خان میں پنجاب پولیس نے دونوں بہنوں کی شادی اور نکاح کا بندوبست کرنے کے الزام میں ایک مذہبی جماعت کے عہدیدار کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ان واقعات کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں ملتان سے جمشید رضوانی۔
سندھ کے شہر ڈھرکی سے لاپتہ ہونے والی دو بہنیں رینا اور روینا 22 مارچ کو رحیمیہ خان کی تحصیل خانپور میں سامنے آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور اب وہ شادی کر چکی ہیں۔ دوسری طرف دونوں بہنوں کے اغوا کے الزام میں ان کے بھائی نے ڈھرکی میں مقدمہ درج کروایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس کی کم عمر بہنوں کو زبردستی شادی کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ ان دونوں بہنوں کے لاپتہ ہونے کے بعد ڈھرکی میں ہندو برادری نے احتجاج کیا تھا۔ دونوں بہنوں کے منظر عام پر آنے کے بعد ہندو برادری کے احتجاج پر حکومت پاکستان نے نوٹس لیا اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کی، جس پر سندھ اور پنجاب پولیس متحرک ہوئی۔ ڈھرکی کی دونوں بہنوں کا خانپور میں منظر عام پر آنے کے بعد اب تک ہونے والی کاروائی کے بارے میں ڈی پی او رحیمہ خان عمر سلامت کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس سے اس کیس میں مکمل تعاون کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جو ان کے نکاح اور شادی کی تقریب میں موجود تھے۔ اب اس کیس میں اغوا ہوا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ سندھ پولیس اس کیس میں اپنی تفتیش کی بنیاد پر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ
ہم نے ان کو تمام جو لیگل کوآپریشن ہے ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کیا، ان کی ٹیم یہاں پہ آئی، اور ان کے آنے سے پہلے رحیم یار خان پولیس میں ان کا لوکل ہینڈلر تھا، جو لڑکیوں کا جس نے نکاح کو یہاں پہ کروایا جواب گل، اس کو بھی رحیم یار خان پولیس نے اریسٹ کیا۔ اس کے بعد جو اس نکاح کے گواہ ہیں ان کے بھی جو ان کو اریسٹ کر کے جو مولوی ہے بشیر قادری، اس کے بھی بھائی اور اس کے جو ممبرز ہیں جو قریبی جو اس نکاح کے فیملی میں تھے ان کو بھی پکڑ کے سندھ پولیس کے ہم نے وہ حوالے کیا ان کے ساتھ۔ پھر جہاں جہاں انفارمیشن ملی سندھ پولیس کے ساتھ ہم نے ریس بھی کیے تاکہ وہ لڑکیوں کو بحفاظت جو الیجڈلی کڈنیپ ان کو بازیاب کرایا جا سکے۔
سندھ کی ڈھرکی پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ واقعہ اغوا کا ہے، مذہب کی جبری تبدیلی یا کم عمر کی شادی۔ مقامی صحافی اسلم ملک اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ۔
گواہان تھے، وہ میرانی تھے اور جو دوسرے وہاں پر سپورٹرز تھے ان کو یہاں پر پولیس لے کر آ گئی ہے، اور یہاں سے بھی گھوٹکی سے بھی پولیس نے چھاپے مار کے تقریباً 8 سے 10 افراد کو حراست میں لیا۔ اتنا مجموعی طور پر تقریباً 12 سے 13 افراد کو دونوں جگہ پر حراست میں لیا گیا۔ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان لڑکیوں کو فوری طور پر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے لے کر آیا جائے، ہمارے ساتھ ملایا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایک نادرا کی جانب سے اپلیکیشن بھی ظاہر کی کہ ان کی عمریں جو ہیں کم ہیں، اور ابھی تک وہ نادرا کی جانب سے بے فارم نہیں ہے اور نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ ان کی عمریں کتنی ہیں۔
پنجاب اور سندھ کی پولیس دونوں بہنوں کو بازیاب تو نہیں کر سکی، لیکن ان دونوں بہنوں کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا ہے، جس میں دائر کردہ درخواست میں 8 فریقین بنائے گئے ہیں، جس میں وزارت داخلہ، سندھ حکومت، سندھ، پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جیز، رکن قومی اسمبلی رومیش کمار، لڑکیوں کے والد ہری لال اور پیمرا بھی شامل ہیں۔ عدالت سے کہا گیا ہے کہ آئین انہیں اپنی مرضی سے مذہب اختیار کرنے اور پسند کی شادی کرنے کا اختیار دیتا ہے، اس لیے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس درخواست میں دونوں بہنوں کے ساتھ ساتھ وہ دو نام بھی شامل ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان دونوں بہنوں سے شادی کی ہے۔ جمشید رضوانی، اردو ویو اے، ملتان۔
اتوار کے روز امریکی اٹارنی ولیم بر نے خط میں کہا ہے کہ سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت پر خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ کے بارے میں اس بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی صدارتی مہم سے منسلک کسی اور شخص نے روس کے ساتھ سازش یا ربط ضبط کیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ولیم بار نے ٹرمپ کی صدارتی مہم کی جانب سے انتخابات کو ٹرمپ کے حق میں کروانے کے لیے روس کے ساتھ سازباز کے الزامات کی 22 ماہ کی چھانبین پر مبنی رپورٹ کا خلاصہ جاری کر دیا ہے۔ بار نے اپنی سمری کانگریس کو بھیجی اور اتوار کے روز اسے پبلک کے لیے جاری کیا۔ مولر نے جمعے کے روز اپنی رپورٹ محکمہ انصاف کو پیش کی تھی۔ ولیم بار کے مطابق مولر نے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا کہ آیا ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، اور یہ سوال بار اور نائب اٹرنی جنرل راڈ روسنٹائن پر چھوڑ دیا۔ ولیم بار کی جانب سے یہ کہنے کے باوجود کہ مولر کی رپورٹ نے ٹرمپ کو مکمل طور پر مبرہ قرار نہیں دیا ہے، مسٹر ٹرمپ نے اتوار کی سہپہر فلوریڈا سے واشنگٹن واپسی سے قبل ایئر فورس ون پر سوار ہونے سے پہلے اپنی مکمل اور پوری بریت کا دعویٰ کیا۔
There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever. And it was a complete and total exoneration.
روس کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، اور یہ ایک مکمل اور کلی بریت تھی۔ یہ بات شرمناک ہے کہ ہمارے ملک کو اس صورتحال سے گزرنا پڑا۔ یہ شرمناک بات ہے کہ آپ کے صدر کو اس صورتحال سے گزرنا پڑا، کیونکہ ابھی تو میں منتخب بھی نہیں ہوا تھا تو یہ شروع ہو گئی تھی، اور یہ غیر قانونی طور پر شروع ہوئی تھی، اور توقع ہے کہ کوئی دوسرے رخ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر لنڈسے گرام نے ٹویٹر پر کہا کہ مسٹر مولر اور ان کی ٹیم نے روس کے بارے میں تمام معاملات کا تفصیلی جائزہ لے کر بہت اچھا کام کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھیں، ملک کو چلائیں، اور سن 2020 سے پہلے روس اور دوسرے غیر ملکی عناصر سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اٹارنی جنرل کے خط نے جہاں بہت سے جوابات دیے ہیں وہاں بہت سے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹک سپیکر نینسی پولوسی اور سینٹ کے ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ خصوصی کونسل کی جانب سے کی جانے والی تفتیش کے خلاف مسٹر بار کے تعصب کے پبلک ریکارڈ کے پیش نظر وہ ایک غیر جانبدار مبصر نہیں ہیں، اور وہ رپورٹ کے بارے میں کوئی معروضی فیصلے کرنے کی کسی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین نیو یارک سے ڈیموکریٹک رکن جیری نیڈلر نے کہا کہ ان کا پینل مسٹر ولیم بار سے مستقبل قریب میں گواہی کی درخواست کرے گا۔
It is imperative that the Attorney General release the full report and the underlying evidence. The entire unfiltered report as well as the evidence underlying
that report. اٹارنی جنرل پوری رپورٹ اور بنیادی شواہد جاری کریں، بغیر فلٹر کیے پوری رپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے بنیادی شواہد کانگریس اور امریکی لوگوں کو دستیاب ہونے چاہیے۔ عوام کے سامنے جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات ظاہر کی جا سکتی ہیں انہیں بلا تاخیر ظاہر کیا جانا چاہیے۔ میں اس شفافیت کے لیے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہم اٹارنی جنرل سے درخواست کریں گے کہ وہ ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے گواہی دیں۔ ہم پوری رپورٹ کے اجرا کا مطالبہ کریں گے۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر کے۔ کئی ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کرسٹن گلی برینڈ، کوری بکر، کمالا ہاریس اور ایلزبتھ وارن نے بھی اتوار کے روز کہا کہ صدر کے چنے ہوئے اٹارنی جنرل کے ہاتھوں فلٹر کی گئی مولر کی رپورٹ کی سمری غیر اطمینان بخش ہے۔ مسٹر بار کی سمری میں کہا گیا کہ لگ بھگ 2 سال پر محیط چھانبین کے دوران مولر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے 19 وکلا اور ایف بی آئی کے 40 ایجنٹس نے 2800 سے زیادہ سمن جاری کیے، تقریباً 500 گواہوں سے بات کی اور تلاشی کے لگ بھگ 500 سرچ وارنٹس پر عمل درآمد کیا۔ ایوان نے اس ماہ کے اوائل میں متفقہ طور پر اس اقدام کے حق میں ووٹ دیے جس میں مولر کی رپورٹ کو عوام کے سامنے مکمل طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو آج پیر کے روز صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ مدثرہ منظر کی رپورٹ۔
نتنیاہو نے ایک بیان میں اپنے دورے میں تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے ملک پر اس مجرمانہ حملے کا پوری طاقت سے جواب دے گا۔ راکٹ تل ابیب کے شمال مشرق میں ایک گھر میں آ کر لگا جس سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ یوآب زہار ایک مقامی رہائشی ہیں۔
اتوارنو میں ابوم ایشیروت انگر کو کم خوبت لیاد۔
ہم دھماکے کی آواز سن کر جاگے۔ میں چند گلیاں چھوڑ کر رہتا ہوں۔ کھڑکیوں کے شیشے لرز رہے تھے اور قریبی گھروں میں شیشے ٹوٹے بھی۔ ہم فون کر کے معلوم کرتے رہے کہ کیا ہوا ہے۔ کوئی زخمی تو نہیں ہوا، ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اسرائیلی پولیس نے بتایا ہے کہ راکٹ کفار سبا شہر کے شمال میں رہائشی بستی کے ایک گھر پر گرا، گھر تباہ ہو گیا اور آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ راکٹ غزہ کی پٹی سے فائر کیا گیا۔ 10 روز پہلے راکٹ اسرائیل کے کاروباری اور گنجان آباد شہر تل ابیب پر فائر کیے گئے تھے۔ نیتن یاہو نے یہ مختصر دورہ ایسے وقت کیا ہے جب انہیں 9 اپریل کو دوبارہ الیکشن میں سخت مقابلے کا سامنا ہے اور وہ سیاسی مدد کی تلاش میں ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ گولان ہائٹس پر اسرائیل کی خود مختاری تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کرنے والے ہیں۔ اسرائیل نے یہ علاقہ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران شام سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اصر شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں قبائلی نوجوان نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس ایس پی راؤ انوار سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت کے دوران مرکزی ملزم راؤ انوار اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی، لیکن تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ملزمان کے انکار پر عدالت نے 11 اپریل کو سرکاری وکیل کو کیس میں گواہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سابق ایس ایس پی راؤ انوار اور اس کے ساتھیوں پر قتل، اغوا، دھماکہ خیز مواد رکھنے اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ جنوری 2018 میں پولیس پارٹی نے کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں نقیب اللہ محسود سمیت 4 ملزمان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار نے ملزمان کو کلدم جماعت کے اہم کارندے قرار دیا تھا، لیکن بعد میں ہونے والی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ مقابلہ ایک جعلی پولیس مقابلہ تھا۔ واقعے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی از خود نوٹس لیا تھا، جبکہ اس کا مقدمہ پولیس پارٹی کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت درج کیا گیا تھا۔ کیس میں تقریباً 14 ماہ کے بعد فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان محسود کے وکیل صلاح الدین پنور ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ فرد جرم عائد ہونا کیس میں پہلی ٹھوس پیش رفت ہے اور انہیں امید ہے کہ انہیں جلد انصاف ملے گا۔ صلاح الدین پنور ایڈوکیٹ کے مطابق کیس میں تحقیقات سست روی کا شکار رہی اور اس کی ذمہ داری سرکاری وکلا اور تفتیشی افسر کے عدم تعاون پر عائد ہوتی ہے۔
شروع میں جو ڈیلے ہوا وہ پروسیکیوشن کی وجہ سے ہی ہوا، اور دوسری بات تھی کہ اس میں جو ٹرانسفر فائر کی تھی اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہوا کہ ہمیں اس کورٹ سے کانفیڈنس نہیں رہا۔
کیس میں اب بھی 7 ملزمان مفرور اور پولیس کی پہنچ سے دور ہیں، جن میں سب انسپیکٹر امان اللہ مروت، اے ایس آئی گدا حسین اور دیگر شامل ہیں، جبکہ اسی کیس میں راؤ انوار سمیت 5 ملزمان ضمانت پر ہیں، جن میں سابق ڈی ایس پی قمر احمد شیخ، سب انسپیکٹر محمد یاسین، اے ایس آئی سپرد حسین اور کانسٹیبل خضر حیات شامل ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ قومی احتساب بیورو میں پیش ہو گئے۔ ٹھٹا شوگر ملز کی نیلامی سمیت دیگر معاملات پر ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں نیب اولڈ ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ ان کے ہمراہ نیر بخاری، قمر زمان قائرہ اور دیگر پارٹی رہنما بھی نیب ہیڈ کوارٹر آئے۔ نیب کی 5 رکنی ٹیم نے وزیراعلی سندھ سے ٹھٹا شوگر ملز کی نیلامی، اومنی گروپ کو فروخت اور سبسڈی سے متعلق سوالات پوچھے۔ وزیراعلی سندھ 1.5 گھنٹے کی تفتیش کے بعد نیب آفس سے باہر آئے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹھٹا شوگر مل سے متعلق نیب کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیے، تاہم جے آئی ٹی رپورٹ کمزور اور جھوٹ پر مبنی ہے، جسے جے آئی ٹی وکیل نے تسلیم کیا۔ وزیراعلی نے تفتیش اسلام آباد میں ہونے پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔
جس دن جے آئی ٹی آئی اس دن سے میڈیا ٹرائل جو چل رہا ہے لکھا ہوا ہے، اس میں جے آئی ٹی کا وکیل کہتا ہے کہ غلط کنکلوژن ہے، ہم کوئی کنکلوژن پراپر کریکٹ کنکلوژن پہ نہیں آ سکے۔ پھر بھی میرا جو میڈیا ٹرائل اور یہ چل رہا ہے، اور آج پہلی بار مجھے بلایا گیا، میں تو بڑا شکر گزار تھا کہ میرا موقف بھی لیا۔ میں 1.5 گھنٹہ ان کے سوالات کے جوابات دے کے آیا ہوں، آگے جو پروسیجر ہوگا میں نے ان سے کہا کہ ہم پوری طریقے سے کوآپریٹ کریں گے۔
میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مقدمے کو انتقامی کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریکارڈ کا نگراں نہیں ہوتا، بلکہ متعلقہ سیکرٹریز کو طلب کیا جاتا۔ نیب کی کاروائی اور موجودہ حکمرانوں کا رویہ سسٹم کو ڈی ریل کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اداروں اور عدالتوں سے نہیں لڑتی بلکہ مقدمات کا سامنا کرتی ہے۔ نیر بخاری نے کہا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد بلا کر کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے اس ملک میں، لیکن جو رویہ موجودہ حکمرانوں نے اپنایا ہوا ہے یہ سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت پہلے بھی مقدمات میں سرخرو رہی، اور آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی کنوکشن کسی کورٹ آف لا سے ہماری قیادت کے خلاف قتل نہیں ہے.
مراد علی شاہ کی نیب میں پیشی سے متعلق نیب نے بھی اعلامیہ جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ کو نیب کا تحریری سوال نامہ دیا گیا. وزیر اعلی سندھ سے دو ہفتوں کے دوران تحریری سوال نامے کا جواب طلب کیا گیا ہے اور دیے گئے جواب کی روشنی میں انہیں آئندہ طلب کیے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا. نیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی سندھ کے خلاف انکوائری کی سربراہی بذات خود چیئرمین نیب کر رہے ہیں. نیب قانون کے مطابق ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے. جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے بیرون ملک منتقل کیے جانے کا انکشاف ہوا تھا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ایک نئے اسٹریٹجک شراکت داری کے منصوبے پر اتفاق ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو طرفہ تجارت, سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں دیر پا تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مضبوط کیا جائے گا. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
اس بات کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسلام آباد کے دورے پر آئی ہوئی یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا مورگیرینی نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. اسٹریٹجک شراکت داری کے منصوبے کے معاہدے پر دستخط کی باقاعدہ تقریب برسلز میں ہوگی جس کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں جائیں گے. اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے گہرے شراکتی تعلقات ہیں اور 2013 کے بعد سے یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں دوگنا اضافہ ہوا ہے جسے ان کی حکومت مزید بڑھانے کی خواہاں ہے.
I shared with the high representative Pakistan's point of view and the steps that we have taken vis-a-vis FATF, how we intend to fulfill our obligations and political commitments to the international community. I also shared with her the evolution of the National Action Plan.
شاہ محمود نے کہا کہ یورپی وفد کو عالمی غیر سرکاری تنظیموں کے پاکستان میں کام کرنے کے حوالے سے حقائق سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ملک میں 75 غیر سرکاری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جبکہ دیگر عالمی تنظیمیں بھی حکومتی اداروں کے ساتھ بات چیت کے بعد کام کر سکیں گی. وزیر خارجہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات پر پاکستان کا موقف بتاتے ہوئے کہا کہ ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں اور دو جوہری طاقتیں جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتیں. شاہ محمود نے بتایا کہ افغانستان کے مسالتی پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی معاونت اور کردار پر بھی یورپی وفد کو آگاہ کیا گیا. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کی حکومتی ترجیحات کی مکمل حمایت کرتا ہے اور وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات میں غربت کے خاتمے, انسانی سرمایہ, بدعنوانی, سرمایہ کاری, تجارت اور دیرپا ترقی کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یورپی منڈیوں میں ہر ممکن رسائی فراہم کر رہے ہیں. فیڈریکا مورگیرینی نے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ حملوں میں شہید پاکستانیوں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین مذہبی مقامات پر حملوں کی مذمت کرتا ہے.
The rise of Islamophobia is a threat for us all. It's a threat not only for Muslims but also for our societies because the strength of our societies lies in their diversity. And whoever attacks the diversity of our societies attacks the entire society, not just one segment of it. This is why for the European Union institutions, for me personally, for all our member states, it is a priority to make sure that Islamophobia doesn't find any place in the European Union.
یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بھارت سے کشیدہ صورتحال میں پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے. انہوں نے کہا کہ افغان امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے حوالے سے اپنے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
انسان دوست عالمی شخصیت بل گیٹس نے پیر کے روز کہا ہے کہ مقامی افغان طالبان لیڈر پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, لیکن افغانستان اور پاکستان کو اس مرض کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے. گیٹس نے خبر رساں ادارے رائٹرز کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. بل گیٹس کی اربوں ڈالر کی امداد اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن پولیو کے خاتمے کے لیے پرزور کوششیں کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے گیٹس کے اس بیان پر رپورٹ کرتے ہوئے طالبان اور پولیو ویکسین کے خلاف ان کی مہم کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے دو قبائلی اضلاع میں روایتی سیکیورٹی ادارے خاصہ دار فورس اور انضمام کی مخالفت کرنے والے رہنماؤں کے بائیکاٹ اور احتجاج کے باعث انسداد پولیو مہم متاثر ہو رہی ہے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے دو قبائلی اضلاع میں روایتی سیکورٹی ادارے خاصدار فورسز اور انضمام کی مخالفت کرنے والے قبائلی رہنماؤں کے بائیکاٹ اور احتجاج کے باعث انسدادی پولیو مہم متاثر ہو رہا ہے۔ پولیو کی جراثیم پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا کے 25 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا سہ روزہ مہم سوموار سے شروع ہو گیا ہے۔ باقی دیگر اضلاع میں مہم پرامن طریقے سے جاری ہے۔ تاہم پشاور سے ملحقہ ضلع خیبر اور مومن میں خاصدار فورسز کے اہلکاروں اور قبائلی رہنماؤں کے احتجاج کے باعث یہ مہم شدید متاثر ہو رہا ہے۔ سوموار کی صبح ضلع خیبر کی ڈپٹی کمشنر نے احتجاجی دھرنے میں شامل خاصدار فورسز کے عہدیداروں اور اہلکاروں کو منانے کی کوشش کی، مگر ان کی کوشش برابر ثابت نہیں ہو سکی۔ خاصدار فورسز کے اہلکاروں کی تنظیم کے عہدیدار مظہر آفریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ڈی سی صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے سارے کمیٹی والے کو یہ کہی کیا پولیو، لیکن ہم نے ڈی سی صاحب کو صاف صاف انکار کر دیا۔ فی الحال ہم نے فاٹا اور ایف آر کے مشارت اور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، تو ہم نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔
ضلع خیبر کے افریدی قبیلے کی ذیلی شاخ کوکی خیل کے مشران نے بھی پولیو مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کو 50,00,000 روپیہ جرمانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انضمام کی مخالفت کرنے والے قبائلی رہنماؤں میں سرگرم ملک صلاح الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم نے بائیکاٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ تمام جو خزادار فورس ہیں باجاوٹ سے لے کر وزیرستان تک اور ایف آر، انہوں نے تمام مشرانوں کو دعوت دی، اور مشرانوں کو دعوت دے کر پھر انہوں نے بولا کہ ہم نے خزادار فورس نے باقاعدہ طور پر پولیو سے بائیکاٹ کیا تھا، تو پھر مشرانوں کو بولا ہے۔
وزیر اعظم عمران خان کی انسدادی پولیو مہم کے انچارج بابر بن عطا کا کہنا ہے،
یہ جی دیکھیں نا، ایک عجیب مسئلہ ہے کہ کسی کی روڈ نہیں بنتی پولیو مہم سے انکار کر دو، کسی کا جو ہے وہ نوکری پکی کرنی ہے پولیو مہم سے انکار کر دو۔ بڑا عجیب، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور جو دوائی ہے اور وہ دوائی بچوں کو پلانی ہے اس کا جو ہے وہ فورسز کے اپنے مسائل ہیں، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا تعلق کیا ہے اس سے لینے دینے کا۔ لیکن اب انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، وہ جو وہاں کی ضلع انتظامیہ وہ لگی ہے ان سے بات کر رہی ہے۔
خیبر اور مومن سمیت تمام تر سابق قبائلی اضلاع میں سیکورٹی فورسز کے فرائض سر انجام دینے والے خاصدار فورسز کے اہلکار انضمام کے بعد پولیس فورس کا حصہ بننے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں بشمول گورنر اور وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے کئی بار احتجاج کرنے والوں کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کی ہے، مگر ابھی تک کسی قسم کا سرکاری اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق انسدادی پولیو کی سہ روزہ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے لگ بھگ 56,00,000 بچوں کو 27,175 اہلکاروں کے ذریعے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے۔ اس سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ 6 مریضوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے 4 کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول ضلع خیبر سے ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یمن میں لڑائی کا نتیجہ بدترین انسانی بحران کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ یمن میں روزانہ 10 میں سے 1 بچہ فاقہ کشی کی وجہ سے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے جو قابل علاج ہیں۔ ہماری نامہ نگار سلا تیسا خوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
یمن میں لڑائی کا نتیجہ ننھے بچوں کی صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ خاندانوں کی کفالت کے لیے ملازمتیں نہ ملنے کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ بہت سے کم عمر بچے بھی اسی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ دارالحکومت سنا کے ایک قبرستان میں 9 عمر لڑکے ہر دوپہر کو اس انتظار میں بیٹھے نظر آتے ہیں کہ شاید انہیں کوئی اجرت والا کام مل جائے۔ احمد کی عمر صرف 13 سال ہے۔ وہ کہتے ہیں،
We usually wait for funeral processions to work. If no one has died, we just hang around the graves and play around here.
احمد نے بتایا کہ ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ کسی میت کی تدفین کا یا قبر کھودنے کا کام مل جائے۔ اگر کوئی میت نہیں آتی تو ہم یہاں قبروں کے آس پاس کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ 15 سالہ یاسر ہر صبح 3 گھنٹے اسکول جاتے ہیں اور باقی وقت کام کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
صبح اول ما اگو
The morning after I wake up, I go to school at 8 until 11:30. Then I go at my grandfather's house, sometimes to have lunch at his house.
وہ کہہ رہے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد میں 8 بجے اسکول جاتا ہوں، جہاں میں 11:30 بجے تک رہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے دادا کے گھر جاتا ہوں، اور کبھی دوپہر کا کھانا وہاں کھاتا ہوں، اور کبھی اپنے گھر جا کر۔ اس کے بعد میں قبرستان چلا جاتا ہوں. اگر مجھے کسی قبر کی صفائی کرنی ہو یا پانی چھڑکنا ہو تو میں وہ کر دیتا ہوں. اس کے بعد جمعے کے دن میں پانی فروخت کرتا ہوں. سامعین, اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ یمنی بچے سن 2015 کے بعد سے اسکول نہیں جا سکے. تقریباً 2500 بچوں کو, جن میں کچھ کی عمر صرف 10 سال ہے, لڑائی کے لیے بھرتی کر لیا گیا, اور نصف سے زیادہ بچیوں کی 15 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی شادی کر دی جاتی ہے. کالرا جیسی بیماریاں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے چھوٹے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. رودان داشان بھی اپنی بیمار بچی کو لے کر آئے تھے. انہوں نے بتایا,
وہ کہہ
رہے ہیں, ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے کالرا ہے. اب اس کا علاج شروع ہوا ہے تو وہ بہتر ہوئی ہے. انسانی حقوق کی تنظیم سیو دا چلڈرن کا اندازہ ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے 85,000 یمنی بچے فاقہ کشی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. یمن کی آبادی کے تقریباً 80% کو, جو 2,40,00,000 کے لگ بھگ ہے, انسانی ہمدردی سے متعلق امداد کی ضرورت ہے, اور لڑائی کے نتیجے میں 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیر کے روز نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے اس ماہ کے شروع میں کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر ہونے والے اس حملے کی, جس میں 50 لوگ جاں بحق ہوئے, ایک اعلی سطحی تفتیش کا اعلان کیا ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
یہ انکوائری, جو نیوزی لینڈ میں رائل کمیشن کے طور پر معروف ہے اور جس کا مقصد صرف یہ پتہ چلانا ہی نہیں ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا, بلکہ یہ بھی کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے. نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا,
It is important that no stone is left unturned to get to the bottom of how this act of terrorism occurred.
یہ اہم ہے کہ اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ دہشت گردی کی اس کاروائی کا ارتکاب کیسے ہوا اور اسے روکنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا مواقع دستیاب ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار تفتیش میں شوٹر اور حملے سے قبل اس کی سرگرمیوں, نیوزی لینڈ میں نیم خودکار ہتھیاروں کی دستیابی, سوشل میڈیا کے کردار اور حملے سے قبل پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کام کا جائزہ لیا جائے گا.
نیوزی لینڈ از ناٹ ا سرویلنس سٹیٹ اینڈ اٹس بینگ ا ویری کلیئر ڈائریکٹو آئی تھنک فرام ممبرز آف دی پبلک.
نیوزی لینڈ کڑی نگرانی کرنے والا ملک نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ سرکاری ارکان کی جانب سے یہ ایک بالکل واضح ہدایت ہے, لیکن بلا شبہ اس بارے میں سوالات کے جوابات دیے جانے چاہیے کہ آیا یہ کسی فرد واحد کی سرگرمیاں تھیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے تھا, اور خود ایجنسیاں غیر جانبدار نگرانی اور اسی سوال کی چھان بین کا خیر مقدم کر رہی ہیں. یہ الفاظ تھے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن کے, جنہوں نے اس بارے میں کوئی نظام الاوقات نہیں دیا ہے کہ یہ چھان بین کب مکمل ہوگی. انہوں نے کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ عوام نہیں چاہتے کہ انہیں جوابات کے انتظار پر چھوڑ دیا جائے, لیکن یہ کہ انکوائری کو مناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے وقت درکار ہے. گزشتہ ہفتے مس آرڈن نے نیوزی لینڈ میں فوجی طرز کی تمام خودکار اور نیم خودکار رائفلوں پر فوری پابندی کا اعلان کیا تھا. پیر کے روز انہوں نے کہا کہ اسلحے پر کنٹرول کے قانون پر کام جاری ہے, جس میں کسی گن کے لائسنس یا رجسٹری سے منسلک ممکنہ اقدامات شامل ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اتوار کے روز تھائی لینڈ میں ہونے والے تاریخی انتخابات میں عوام نے بڑی تعداد میں حصہ لیا. بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو سینفرڈ نے بتایا ہے کہ ابتدائی نتائج کے مطابق فوج کی حمایت یافتہ جماعت سب سے آگے ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
2014 میں ملٹری کو کے بعد تھائی لینڈ میں پہلی دفعہ ہونے والے اس الیکشن میں تھائی عوام نے بڑی تعداد میں حصہ لیا. اس موقع پر سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے. بینکاک سے ایک خاتون ووٹر کے الفاظ, مجھے نوجوانوں کی جانب سے ایک تحریک نظر آ رہی ہے جو تبدیلی لانے کی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تاہم میرے خیال میں اس تبدیلی کو دیکھنے میں وقت لگے گا, لیکن یہ ایک اچھا آغاز ضرور ہے. 70 سالہ ایک مرد ووٹر کے الفاظ, آج کے بعد مجھے لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نئے الیکشن سے معاشی صورتحال بہتر ہونے کے امکانات موجود ہیں. تھائی لینڈ میں موجود 11 ممالک سے مبصرین ان انتخابات میں دھاندلی کی اطلاعات دے چکے ہیں. تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ 11 مئی کو جب عہدیدار حتمی نتائج کا اعلان کریں گے, حقیقت سامنے آ جائے گی. ہیومن رائٹس واچ کے سنائے پاسو کے الفاظ سب کچھ واضح ہو جائے گا جب جنرل پریوٹ اقتدار سنبھالنے میں کامیاب ہوں گے. وہ اس الیکشن کو ایک سپرنگ بورڈ یا تھائی عوام کی آواز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اقتدار سنبھالیں گے. وہ عوام جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں, جو جابرانہ فوجی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت لانے کے خواہش مند ہیں, ان کا یہ خواب پورا ہوگا یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا. ان انتخابات سے کیا حقیقی تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ تھائی عوام بے چینی سے اس سوال کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کراکس میں وینزویلا کی حکومت نے صدر نکولس مادورو کی قیادت میں اس ہفتے امریکہ میں اپوزیشن لیڈر جوان گائیڈو کے نمائندوں کی جانب سے اپنے بعض سفارتی دفاتر پر قبضے کی مذمت کی ہے. گائیڈو نے اس تیل سے مالا مال مگر اقتصادی بدحالی کے شکار ملک کا صدر ہونے کا خود ساختہ اعلان کر رکھا ہے, لیکن وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے گائیڈو کی حیثیت کو جائز تسلیم کرنے اور مادورو کی حکومت کو تنہا کرنے کے اقدام سے اپوزیشن کو قانونی طور پر یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اقتصادی امداد پر اختیار رکھے یا حتیٰ کہ فوجی مداخلت کا مطالبہ کرے. مزید تفصیلات مدثرہ منظر بیان کر رہی ہیں.
وینزویلا کی اپوزیشن کی قیادت والی وین گوائیڈو کی حکومت کو کونسل خانے کی ایک عمارت پر واشنگٹن میں اور ایک پر نیو یارک میں قبضہ کرنے کے دوران کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ دونوں عمارتیں وینزویلا کی وزارت دفاع کی ہیں. گستاوو مرکن گوائیڈو حکومت کے منسٹر کونسلر ہیں. وہ کہتے ہیں
اس عمارت
میں اس پر نکولس مادورو کی حکومت کے عہدیداروں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا. نکولس مادورو امریکہ سے اپنے تمام 55 سفارتکاروں کو واپس بلا چکے ہیں, مگر 12 نے یہیں رہ جانے اور گوائیڈو کی حمایت کا فیصلہ کیا. گوائیڈو ملک کی قومی اسمبلی کے سربراہ ہیں اور اپنے عبوری صدر ہونے کا اعلان کر چکے ہیں, کیونکہ گزشتہ برس مادورو نے مخالفین کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی. وینزویلا کی وزارت خارجہ نے عمارتوں پر قبضے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. تاہم امریکہ اور بیشتر مغربی ممالک گوائیڈو کی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں. اس کی ایک مثال سن 2011 میں صدر باراک اوباما کا وہ اقدام ہے جس میں انہوں نے لیبیا کے سفارتی اثاثوں کا کنٹرول, لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کی برطرفی کی کوششوں میں اس کی حمایت کے طور پر عبوری قومی کونسل کے حوالے کر دیا تھا. بعد میں امریکی حمایت یافتہ اپوزیشن فورسز نے قذافی کو قتل کر دیا تھا. اپوزیشن نے ابھی وینزویلا کے سفارت خانے پر قبضہ نہیں کیا ہے. اس تاخیر کی وجہ غالباً امریکہ کی اس قضیے کو قانونی طریقے سے حل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, جس میں کوئی تیسرا ملک مادورو حکومت کی طرف سے اقدام کرے. بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے اسکاٹ اینڈرسن کہتے ہیں,
In all likelihood, there is a protecting power, meaning another state that Venezuela has entrusted its property and control them to a
بہت ممکن ہے کہ کوئی اور ملک ایسا ہے جسے وینزویلا نے اپنی املاک کا کنٹرول دے دیا ہے, ایک طرح سے انتظامی طور پر, اور امریکہ اس کی منتقلی کے لیے ہو سکتا ہے اس ملک سے بات چیت کر رہا ہو. امریکہ میں سفارتی دفاتر پر کنٹرول کے بعد اپوزیشن کو امدادی سامان قانونی طریقے سے منگوانے کا زیادہ جائز اختیار حاصل ہو جائے گا, جسے فی الوقت مادورو کی سیکیورٹی فورسز نے روک رکھا ہے, اور حتیٰ کہ وہ مادورو حکومت کے خاتمے کے لیے فوجی مداخلت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. اگرچہ کراکس میں اب بھی مادورو کی حکومت ہے, تاہم اپوزیشن امریکہ میں اب وینزویلا کی بات کر سکتی ہے, اور جلد ہی اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر بھی اپنے ملک کی نمائندگی کر سکتی ہے. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
سوڈان کے بحران اور افریقہ کے دوسرے خطوں میں موجود بدامنی کی وجہ سے لاکھوں پناہ گزین اپنے وطن سے فرار ہو کر ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو نے مصر میں پناہ لے لی ہے، جہاں نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے مطابق ملک کے وسائل پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ تفصیلات شہناز عزیز سے۔
الہادی سوڈانی پناہ گزین ہیں اور انہوں نے بتایا کہ سن 2014 میں وہ اس وقت اپنے وطن سے فرار ہوئے تھے جب انہیں مسیحی ہونے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں،
The police told me to stop going to church and renounce my faith, but I said no. They beat me and hung me upside down.
ہادی بتا رہے ہیں کہ خرطوم میں پولیس نے مجھے کہا کہ میں چرچ جانا چھوڑ دوں اور اپنا عقیدہ تبدیل کر لوں، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور جیل لے جا کر الٹا لٹکا دیا۔ میرے جسم پر اب بھی تشدد کے نشان موجود ہیں۔ الہادی سوڈان کی ایک جیل میں ہفتوں قید رہنے کے بعد بھاگ کر قاہرہ کی ایک غریب بستی میں آ گئے، جہاں وہ چھوٹے موٹے کام کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مصر میں پناہ لینے والے بیشتر لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ صعوبتوں کے باوجود مصر کے لوگ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ نور خلیل امیگریشن کے وکیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کا بحران سرکاری اعداد و شمار کے مقابلے میں کہیں زیادہ بدتر ہے۔
رئیس عبد الفتاح السیسی کہیں ابھی کدھا 2017 مع المستشارات المالية ان مصر۔
وہ کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کے پاس مصر میں رجسٹرڈ پناہ گزینوں کی تعداد 230,000 ہے، لیکن ان کی حقیقی تعداد کیا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ مصر نے پناہ گزینوں کو تحفظ فراہم کیا ہے اور کچھ لوگوں کو کام، ہیلتھ کیئر اور اسکول جانے کا حق حاصل ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اقوام متحدہ بھی ان کی مدد کر رہی ہے۔ یو این ایچ سی آر کی ترجمان صاحبہ منٹو کہتی ہیں،
We make sure that they have access to basic services and are also supported and protected in the best way we can.
وہ کہہ رہی ہیں، ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ انہیں بنیادی سہولتوں تک رسائی حاصل ہو، اور ہم جس قدر بہتر کر سکتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال سامعین، مصر میں ایک پناہ گزین کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے۔ ان میں سے بہت سے لیبیا جاتے ہیں اور وہاں سے کشتیوں کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جس میں بہت سے زندہ نہیں بچ پاتے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن ریڈیو پر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حنیف کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.